السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی پر پاکستان کی تشویش. تعلقات میں بہتری کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے. مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا قومی اسمبلی میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
نواز شریف اور نریندر مودی کے مابین ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت پر سیاسی حلقوں میں محتاط رد عمل. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کویت نے بھی ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے. اور سلامتی کونسل نے ایران میں سعودی سفارتخانے پر حملے کی شدید مذمت کی ہے. اور اوباما انتظامیہ نے سعودی عرب کے عہدیداروں کو ان ممکنہ نتائج سے متنبہ کیا ہے جو ایک شیعہ عالم کو پھانسی دینے سے مشرق وسطی اور عالمگیر سطح پر اثر انداز ہو رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. منگل کے روز قومی اسمبلی میں ایک پالیسی بیان کے دوران خارجہ امور کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا کہ خطے میں دہشت گردی مشرق وسطی کے بحران سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کے ذریعے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے منگل کو قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات میں تعطل پہلی مرتبہ نہیں آیا.
But now the situation is complicated by the extremists.
تاہم ان کا کہنا تھا کہ شدت پسندی میں اضافے، داعش اور دیگر عسکریت پسند قوتوں کے سامنے آنے کے بعد اب صورتحال پیچیدہ ہے. سرتاج عزیز نے کہا کہ عراق، شام، لیبیا اور یمن میں بھی آگ بھڑکی ہوئی ہے اور ان کے بقول خطے میں کشیدگی مزید نقصان دہ ہو سکتی ہے. پاکستان کے مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ان کے ملک کو توقع ہے کہ سعودی عرب اور ایران تاخیر کی بجائے جلد اپنے تعلقات مذاکرات کے ذریعے بحال کریں گے. انہوں نے کہا کہ مسلمان ممالک کی تنظیم OIC اور مسلم ممالک میں تقسیم کسی صورت خطے کے امن و استحکام کے لیے اچھی نہیں.
پاکستان will continue to play a positive role as an important member of OIC and a friend of both Saudi Arabia and Iran to try to bridge the divide and improve the relationship between the countries.
سرتاج عزیز نے کہا کہ بطور OIC کے ایک اہم رکن ملک کے اور سعودی عرب و ایران کے دوست کے طور پر اس معاملے میں اسلام آباد اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا. مشیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان تقسیم کو ختم کرانے اور تعلقات میں بہتری کے لیے بھی کوششیں جاری رکھے گا. اس سے قبل پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان میں بھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا. بیان میں کہا گیا کہ تہران میں سعودی عرب کے سفارت خانے پر حملہ بین الاقوامی معیار کے خلاف اور قابل افسوس ہے. وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ یہ تمام ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاں دیگر ممالک کے سفارت خانوں اور سفارتی عملے کو مکمل سیکیورٹی فراہم کریں. پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ انتہا پسند قوتیں اور دہشت گرد مسلم ممالک میں کسی بھی تقسیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کو فوری اقدامات کرنے چاہیے.
سعودی عربیہ میں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں ایز ایلڈر بردر اور ان کے ساتھ بھی تعلقات ہم بہت بہتر اچھے رکھنا چاہتے ہیں. ایران کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کے ہمسائے ہیں. بہرحال ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو راستہ نظر آ رہا ہے جو میں حکومت کو بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فوراً پاکستان اپنا جو ایک رول پلے کرے ایک بھائی کی حیثیت سے اور دونوں ملکوں کے درمیان میں ثالثی کا کردار ادا کرے.
جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ طارق کہتے ہیں کہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پاکستان وقت ضائع کیے بغیر دو مسلمان ممالک میں کشیدگی کم کرانے کے لیے کردار ادا کرے.
ہمیں پہل کرنی چاہیے. ڈیلے ایکشن از نو ایکشن کہ ہم ایک مہینہ بعد کہیں کہ ہم اس میں کر لیتے ہیں. جب حالات مزید خراب ہو جائے تو اس سے کوئی فائدہ پھر نہیں ہم لے سکتے. اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پاکستان اس میں ایک اہم کردار ادا کرے اور وہاں جا کر سعودی عرب کا دورہ کرنا چاہیے, ایک پارلیمانی وفد وہاں بھیجنی چاہیے, وزیر اعظم خود وہاں جائے, ایران جائے اور وہاں پہ دونوں کو صبر کی تلقین کرے کہ یہ مسئلہ مزید خرابی کی طرف مزید نہ بڑھے.
واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کے اواخر میں سعودی عرب میں ایک معروف شیعہ عالم دین شیخ نمر النمر سمیت 47 افراد کو سزائے موت دیے جانے کے بعد صورتحال میں کشیدگی دیکھی گئی. خاص طور پر ایران میں شدید رد عمل دیکھا گیا جہاں مظاہرین نے تہران میں سعودی سفارت خانے پر دھاوا بول کر وہاں توڑ پھوڑ کی اور عمارت میں آگ لگا دی. اس کے جواب میں سعودی عرب نے ایران سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ملک میں موجود ایران کے تمام سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں شیخ نمر کو سزائے موت دیے جانے کے خلاف پرامن مظاہرے کیے گئے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت میں شیعہ برادری سعودی عرب میں مسلم رہنما شیخ نمر النمر کو موت کی سزا دیے جانے پر احتجاج کر رہی ہے. بھارت میں بڑی مذہبی تنظیموں نے ملک میں پرامن احتجاج کی اپیل کی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارت کے شیعہ مسلمانوں کی جانب سے سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم شیخ نمر النمر کی پھانسی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. شیعہ مسلمانوں کی ایک کل ہند تنظیم مجلس علماء ہند اور آل انڈیا شیعہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے نئی دہلی میں سعودی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا گیا اور شیخ النمر کی پھانسی کی مذمت کی گئی. ممبئی, لکھنؤ اور دیگر شہروں میں بھی شیعہ مسلمانوں کی جانب سے پھانسی کی مخالفت کی جا رہی ہے. نئی دہلی میں ہونے والے مظاہرے کے دوران سعودی عرب کے حکمران شاہ سلمان کا پتلا نظر آتش کیا گیا اور سعودی عرب کے خلاف نعرے بازی کی گئی. اس موقع پر سیکورٹی کا زبردست انتظام تھا. پولیس نے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے پانی کی بوچھار کی. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیعہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان مولانا یاسوب عباس نے پھانسی کی مذمت کی اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ بھی سعودی عرب کے اس قدم کی مذمت کرے. انہوں نے اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے خلاف مقدمہ قائم کیے جانے کا مطالبہ کیا.
ہمارا پوری عالمی برادری سے مطالبہ ہے کہ وہ سعودی حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرے, اس کا بائیکاٹ کرے اور یونائیٹڈ نیشن میں جو عالمی عدالت میں سعودی حکومت کے اوپر مقدمہ چلایا جائے.
شیعہ مذہبی رہنما اور مجلس علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا قلب جواد نے شیعہ عالم شیخ النمر کو شہید قرار دیا اور کہا کہ سعودی شہنشاہیت اپنے خلاف اٹھنے والی آواز برداشت نہیں کر سکتی. انہوں نے النمر کی سزائے موت کو غیر اسلامی بتایا اور کہا کہ اقوام متحدہ کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے.
الزام کے القاعدہ سے جڑے ہوئے ہیں. القاعدہ وہ تنظیم ہے کہ جس کا نیچر جو ہے افغانستان کے اندر پوری طرح سے سمجھا گیا ہے. یہ وہاں اینٹی شیعہ انہوں نے کام کیا, تو شیخ باقر النمر کو یا تو یہ کہیں کہ وہ شیعہ ہی نہیں ہے, تو یہ بات جو ہے کسی طرح سے نہیں مانی جا سکتی. تو بہرحال القاعدہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے.
مولانا قلب جواد نے یہ بھی کہا کہ سعودی حکومت کے اس اقدام کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. ادھر سنی مسلمانوں کا خیال ہے کہ اس کارروائی سے شیعہ اور سنی مسلمانوں میں دوریاں پیدا ہوں گی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے کارگزار جنرل سیکرٹری مولانا ولی رحمانی نے کہا کہ عالم اسلام میں شیعہ اور سنی مسلمانوں میں دوریاں تو بڑھیں گی لیکن یہاں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ یہاں اس مسئلے پر کوئی کشیدگی نہیں ہے. دہلی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے کھل کر سعودی عرب کی حمایت کی اور کہا کہ سنی مسلمان سعودی عرب کے خلاف کوئی آواز برداشت نہیں کر سکتے. جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اس واقعہ کا یہاں کوئی اثر نہیں پڑے گا اور یہ کہ جو بھی قانون کے خلاف جائے گا اسے نتائج بھگتنے پڑیں گے. یاد رہے کہ گزشتہ دنوں سعودی عرب میں 47 افراد کو دہشت گردی کے الزام میں سزائے موت دی گئی ہے جن میں شیخ نمر النمر بھی شامل ہیں. سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے مطابق ان لوگوں میں سے بیشتر 2003 سے 2006 کے دوران القاعدہ کے حملوں میں ملوث رہے ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
سہیل انجم نے نئی دہلی سے ایک اور رپورٹ دی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو کے بارے میں بھارت کے سیاسی حلقوں نے محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے. ان کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے ذریعے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو فون کیے جانے پر یہاں سیاسی حلقوں میں محتاط رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے. جہاں حکمراں جماعت کی جانب سے دبی زبان میں ٹیلی فونک بات چیت کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، وہیں حزب اختلاف کی جانب سے مجوزہ مذاکرات پر شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم کے دفتر سے ایک بیان جاری کر کے بتایا گیا کہ نواز شریف نے نریندر مودی سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے پٹھان کوٹ پر حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ وزیراعظم مودی نے ان سے کہا تھا کہ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت اور فوری کارروائی کی جائے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان کو مخصوص اور کارروائی کیے جانے کے قابل اطلاعات فراہم کی گئی ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے وزیراعظم مودی کو یقین دلایا کہ ان کی حکومت دہشت گردوں کے خلاف فل فور سخت ایکشن لے گی۔ دونوں وزرائے کے مابین ٹیلی فون پر ہونے والی اس بات چیت سے ایک روز قبل پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پٹھان کوٹ حملے کے سلسلے میں بھارت کے ذریعے فراہم کردہ ایک سوراخ پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی بات چیت کے بعد سیاسی ماحول میں گرمی پیدا ہو گئی ہے اور نیوز چینلوں پر اس سلسلے میں مباحثے شروع ہو گئے ہیں۔ بی جے پی کے ترجمان جی وی ایل نرسمہا راؤ اور قومی سیکرٹری شری کانت شرما نے پاکستانی وزیراعظم کے فون پر محتاط رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر میم افضل نے نواز شریف کی فون کال کا خیر مقدم کیا لیکن مذاکرات کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ بی ایس ایف کے سابق اے ڈی جی پی کے مشرا نے بقول ان کے پاکستان میں موجود دہشت گردانہ کیمپوں کے خلاف کارروائی کی وکالت کی۔ کانگریس لیڈر آنند شرما نے سوال کیا کہ کیا موجودہ ماحول میں بات چیت مناسب ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو فون کر کے پٹھان کوٹ میں دہشت گردی کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جبکہ امریکہ نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان بھارتی فضائیہ کے اڈے پر دہشت گردی کے ذمہ داروں کے خلاف اقدام کرے گا۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے منگل کو اپنے بھارتی ہم منصب کو ٹیلی فون کر کے پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر ہونے والے دہشت گرد حملے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ دہشت گرد دونوں ممالک کے درمیان امن کے عمل کو ڈی ریل یعنی سبوتاج کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ ہی پاکستان اور بھارت نے 3 سال کے تعطل کے بعد امن کا عمل بحال کرنے پر اتفاق کیا تھا اور 25 دسمبر کو بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان کا مختصر دورہ بھی کیا تھا۔ 11 سال میں یہ کسی بھارتی وزیر اعظم کا پاکستان کا پہلا دورہ تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے نریندر مودی کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان بھارت کی طرف سے فراہم کی گئی معلومات پر تفصیلی تحقیقات کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت سری لنکا کے دورے پر ہیں، جہاں سے انہوں نے اپنے بھارتی ہم منصب سے بات کی۔ بات چیت کے دوران دونوں وزرائے اعظم نے دہشت گردی کے خلاف مل کر جنگ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس سے قبل پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے پیر کی رات ایک بیان میں کہا تھا کہ دہشت گردی کو مؤثر طور پر ختم کرنے کے اپنے عزم کے مطابق پاکستان بھارتی حکومت سے رابطے میں ہے اور اس کی طرف سے فراہم کی گئی معلومات پر کام کر رہا ہے۔ قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا چیلنج اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم تعاون کی حکمت عملی کے لیے اپنے عزم کو مضبوط کریں۔ ماضی میں متعدد بار دہشت گرد حملوں کے باعث دونوں ممالک کے درمیان امن کا عمل شدید متاثر ہو چکا ہے۔ ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے کھلے عام بھارتی فضائی اڈے پر حملے کی مذمت کی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستانی حکومت کی اعلیٰ ترین سطح تک یہ بات واضح کی ہے کہ وہ تمام شدت پسند گروپوں کو نشانہ بنائے، اور حکومت پاکستان نے کھلے عام اور بند کمرے میں کہا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں دہشت گردوں میں کوئی تفریق نہیں کرے گی۔ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ پاکستانی سفارتکاری کی کامیابی کا ثبوت ہے کہ بھارت نے اس حملے کے بعد پاکستان کے خلاف کسی فوری رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔
اور اس دفعہ جو مذاکرات کا ایک معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوگا، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی ایک آدھ واقعے سے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کرتے ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان ایسی قوتیں موجود ہیں جو دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر نہیں دیکھنا چاہتیں، تو اس دفعہ جو کمپریہنسو ڈائیلاگ شروع ہونے جا رہے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں جو دونوں ملکوں نے جس پہ سائن کیا ہے کہ یہ پروسیس کو ہم ڈسکنٹینیو نہیں کریں گے۔
یاد رہے کہ ہفتے کو فوجی وردیوں میں ملبوس دہشت گردوں نے پاکستان کی سرحد پر واقع بھارتی پنجاب کے شہر پٹھان کوٹ میں موجود فضائی اڈے پر حملہ کیا تھا، جس میں کم از کم 7 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی حکام کے مطابق 6 حملہ آوروں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ پیر کو کشمیر میں متحرک شدت پسند تنظیموں کے اتحاد یونائیٹڈ جہاد کونسل نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایران کے صدر حسن روحانی نے منگل کے روز کہا کہ سعودی عرب تہران کے ساتھ تعلقات منقطع کر کے اپنے اس جرم کو چھپا نہیں سکتا جو اس نے ریاض کی بادشاہت کے بڑے نقاد شیعہ عالم کو پھانسی پر چڑھا کر کیا ہے۔ روحانی نے کہا کہ تنقید کے جواب میں کسی کا سر قلم نہیں کیا جاتا۔ وہ سن 2011 میں سعودی عرب کے شاہی خاندان کے خلاف احتجاج میں نمر النمر کے کردار کا حوالہ دے رہے تھے۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے سفارتی تعلقات کے خاتمے سے ایران کی قومی ترقی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اس کا نقصان سعودی عرب کو ہوگا۔ اوباما انتظامیہ نے سعودی عرب کے عہدیداروں کو ان ممکنہ نتائج سے متنبہ کیا ہے جو ایک شیعہ عالم کو پھانسی دینے سے مشرق وسطیٰ اور عالمگیر سطح پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے پیر کے روز کہا کہ امریکی عہدیداروں نے سعودی عرب کے حکام کے ساتھ براہ راست وہ خدشات اٹھائے ہیں جو پھانسی، اجتماعی پھانسیوں اور خاص طور پر نمر النمر کی پھانسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے وائٹ ہاؤس کے بیان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ہم خاص طور پر تشویش رکھتے ہیں کہ النمر کی پھانسی سے ایک ایسے وقت میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے جب اسے کم ہونا چاہیے تھا۔ جوش ارنسٹ نے سعودی سفارتخانے کی حفاظت میں ناکامی پر ایران سے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایرانی مظاہرین کی طرف سے تہران میں سعودی سفارتخانے پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور ایرانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سفارتکاروں اور ان کی املاک کی حفاظت کریں۔ اگرچہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے شیعہ عالم دین کو سزائے موت دینے پر سخت مایوسی کا اظہار کیا تھا، مگر کئی گھنٹے مشاورت کے بعد پیر کی رات جاری کیے جانے والے اپنے بیان میں سلامتی کونسل نے عالم دین اور 46 دیگر کی سزائے موت کا ذکر نہیں کیا۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مشن کا کہنا تھا کہ ان کے ملک میں سزائے موت پانے والے تمام 47 افراد کو منصفانہ اور عادلانہ سماعت کا موقع دیا۔ اور منگل کو کویت نے بھی تہران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل سعودی عرب ایران سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر چکا ہے اور اس کی تقلید کرتے ہوئے بحرین اور سوڈان نے بھی ایسا ہی کیا، جبکہ متحدہ عرب امارات نے اپنے سفارتی تعلقات کو محدود کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کی نظر میں حالات مزید کشیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں، اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
ایک معروف شیعہ عالم کو سزائے موت دینے کے بعد سعودی عرب اور ایران کے مابین کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ وڈرو ولسن انٹرنیشنل سینٹر میں مشرق وسطی کے امور کے ایک ماہر ڈیوڈ ملر کے الفاظ،
It was a dramatic escalation on the part of the Saudis, but it's a reflection of a deep...
یہ اچانک اضافہ سعودیز کی طرف سے ہوا ہے، تاہم یہ اس سرد جنگ کی عکاس ہے جو کئی برسوں سے جاری ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈیوڈ ملر کے۔ دوسری جانب تہران نے ریاض پر الزام لگایا ہے کہ وہ خطے میں پراکسیز کے ذریعے کشیدگی کو بڑھا رہا ہے۔ ایران کے پہلے نائب صدر اسحاق جہانگیری کے الفاظ،
Things you did in the past, like creating terrorist groups, what did it bring to the region other than chaos? What result did it produce other than creating chaos in Syria?
جو کام آپ نے ماضی میں کیے ہیں، جس طرح آپ نے دہشت گرد گروپس پیدا کیے، یہ خطے کو کشیدگی کے علاوہ اور کیا دیتا؟ اس کے نتائج شام، عراق اور باقی جگہوں پر کشیدگی پیدا کرنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ الفاظ تھے اسحاق جہانگیری کے۔ بغداد میں شیعہ مسلمانوں نے ریاض کی اس کارروائی کا موازنہ انتہا پسند سنی گروپ داعش سے کیا ہے۔ تاہم ریاض درجنوں سنی انتہا پسندوں کو بھی سزائے موت دے چکا ہے۔ ایک دفعہ پھر ڈیوڈ ملر کے الفاظ،
This was a way to send an unmistakable message both to any prospective Shia dissidents.
اس سے شیعہ باغیوں اور سنی جہادیوں دونوں کو غلط پیغام ملتا ہے۔ شیخ النمر کو سزائے موت دینے کے پیچھے ریاض کی سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب جو بھی ہو، تاہم یہ بہت ممکن ہے کہ سعودی عرب کی اس کارروائی سے خطے میں فرقہ وارانہ فسادات میں اضافہ ہوگا۔ اٹلانٹک کاؤنسل سے منسلک بابرا سلیون کے الفاظ:
There are wars that are raging now in Syria and in Yemen, Iraq. There are tensions in places like Bahrain and Lebanon.
اس وقت شام، یمن اور عراق میں لڑائی جاری ہے۔ اس کے علاوہ بحرین اور لبنان جیسی جگہوں پر بھی کشیدگی پائی جاتی ہے، اور ایسی سرگرمیوں سے سنی شیعہ تناؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ تجزیہ کاروں کی نظر میں ایسی کاروائیوں سے شام میں خانہ جنگی روکنے کی کوششوں کو بھی دھچکا لگے گا۔ سعودی عرب نے اپنی کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران، اس کے اتحادی اور شیخ النمر دہشت گردی کو فروغ دے رہے تھے۔ اوباما انتظامیہ نے سعودی عرب میں شیخ النمر کو سزائے موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ہم ماضی میں بھی سعودی عرب کے قانونی عمل کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اس مطالبے کا ایک بار پھر اعادہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور تمام مقدمات میں منصفانہ اور عدالتی کارروائی کے شفاف عمل کو یقینی بنائیں۔ جان کربی نے مزید کہا کہ امریکہ سعودی عرب کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ اختلاف رائے کے پرامن حق کی اجازت دی جائے، اور ان پانسیوں کے بعد ہونے والے تناؤ کو کم کرنے کے لیے کمیونٹی کے رہنماؤں سے مل کر کام کیا جائے۔ ترجمان نے کہا کہ ہمیں خاص طور پر معروف شیعہ عالم اور سرگرم سیاسی کارکن شیخ النمر کی سزائے موت پر تشویش ہے، جس سے فرقہ وارانہ تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے، ایسے میں جب تناؤ کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشرقی افغانستان میں طالبان اور داعش جنگجوؤں کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں، جس دوران دونوں اطراف سے درجنوں لوگ ہلاک ہوئے۔ تفصیلات ایاز گل کی رپورٹ میں، نیلوفر مغل کی زبانی۔
افغان پولیس نے منگل کے روز کہا ہے کہ ننگرہار صوبے کے دور دراز بارٹی کوٹ اور چپرہار ضلعوں میں یہ لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب سینکڑوں طالبان باغیوں نے اس ہفتے کے اوائل میں داعش کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ طالبان نے اس حملے کے دوران دو ضلعوں کا کنٹرول حاصل کیا، لیکن قریبی نزیان ضلع سے مخالف گروپ کو نکال باہر کرنے کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ ضلع افغانستان میں داعش کا مضبوط گڑھ خیال کیا جاتا ہے۔ اس سے علیحدہ صوبائی گورنر کے دفتر نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے پیر کو دیر گئے شورش زدہ علاقے کے نزدیک گھات لگا کر داعش کے کم از کم 15 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جھڑپیں ہوئی ہیں اور دعویٰ کیا کہ طالبان جنگجوؤں نے دو ضلعوں سے داعش عسکریت پسندوں کو بے دخل کر دیا ہے۔ مجاہد نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ طالبان بظاہر داعش کو نیٹو کی حمایت یافتہ افغان حکومت کے خلاف اپنی حالیہ جاری پرتشدد مہم کے لیے ایک خطرہ تصور کرتے ہیں۔ داعش جنگجوؤں کے خلاف اسلام پسند باغیانہ حملوں کا آغاز جنوبی صوبہ زیبل اور مغربی صوبہ فرہ سے ہوا، اور طالبان اس علاقے سے داعش کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ اس پیش رفت کو مقامی افغان عہدیداروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ داعش جو شام اور عراق میں وسیع علاقوں پر کنٹرول رکھتا ہے، جنگ زدہ ملک افغانستان کے مختلف حصوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے سے قبل حالیہ دنوں میں ننگرہار صوبے کے مختلف حصوں میں اپنے اڈے قائم کیے ہیں۔ افغان حکام اصرار کرتے ہیں کہ داعش کے زیادہ تر جنگجو پاکستانی ہیں، جن کا تعلق اورکزئی، خیبر اور باجوڑ ایجنسیوں سے ہے۔ یہ تینوں قبائلی ضلع افغانستان کی سرحد سے ملحق ہیں۔ داعش نے حال ہی میں ننگرہار صوبے میں ایک نامعلوم مقام سے اپنے پروپیگنڈا ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کا آغاز کیا، جس کا مقصد افغان نوجوانوں کو داعش میں شمولیت کے لیے راغب کرنا تھا۔ افغان حکام نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے نشریات روک دی ہیں، لیکن علاقے کے مکینوں اور مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹرانسمیشن بغیر کسی رکاوٹ کے اب بھی جاری ہیں، اور کابل حکومت اس کے نیٹو اتحادیوں اور طالبان کے خلاف داعش کی جنگ میں شمولیت کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اسی دوران پاکستان میں مقامی میڈیا نے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے افغان سرحدی علاقوں میں داعش جنگجوؤں پر طالبان کے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان جھڑپوں میں 150 سے زیادہ جنگجو مارے گئے ہیں، جن میں زیادہ تر داعش گروپ کے حامی اور کمانڈر ہیں۔ پاکستان نے اپنی شورش زدہ سرحد کی جانب انسداد دہشت گردی کا فوجی آپریشن شروع کیا ہے۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ کچھ جنگجو فرار ہو کر افغانستان گئے ہیں۔ پاکستانی حکام نے بڑے بڑے شہروں میں مشتبہ داعش کے ٹھکانوں پر کریک ڈاؤن کا بھی آغاز کیا ہے اور مشرق وسطی دہشت گرد گروپ سے وابستہ درجنوں جنگجوؤں کو گرفتار کیا ہے۔ صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے پیر کے روز انکشاف کیا کہ زیادہ سے زیادہ 100 مشتبہ عسکریت پسند داعش کا حصہ بننے کے لیے پاکستان سے شام جا چکے ہیں۔ یہ انکشاف وفاقی حکام کی جانب سے بار بار کیے جانے والے دعووں کے برعکس ہے کہ داعش گروپ کا پاکستان میں کوئی منظم وجود نہیں۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج منگل کو صدر اوباما اپنے اس انتظامی حکم نامے کی وضاحت کریں گے جس میں گن کنٹرول کے بارے میں مزید سخت احتیاطی اقدامات کے نفاذ کی بات کی گئی ہے۔ اس بارے میں رائے عامہ کے جائزوں پر مبنی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
پیر کے روز گن کنٹرول کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کے بارے میں وائٹ ہاؤس سے اہم اعلانات کیے گئے۔ اس میں اسلحہ کی فروخت کے سلسلے میں موجودہ ضابطوں اور قوانین کی سختی سے پابندی، اسلحہ خریدنے والے کے بارے میں تفصیلی معلومات یا بیک گراؤنڈ چیک، اور اسلحہ کی ٹیکنالوجی کو مزید محفوظ بنانے کے نئے طریقوں کے بارے میں تحقیق شامل ہے۔ نئے سال کے آغاز سے قبل صدر اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کانگریس پر زور دیا تھا کہ وہ ہمارے بچوں اور آنے والی نسل کو اسلحہ کے پرتشدد استعمال سے روکنے کے لیے جلد از جلد قانون سازی کرے۔ صدر کے مطابق اسلحہ کا پرتشدد استعمال ایک وبا کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس کا فوری سد باب بے حد ضروری ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ میں ہر سال تقریباً 30,000 افراد بندوقوں کے بے جا استعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، ان میں اجتماعات میں شوٹنگ کے واقعات اور خودکشی وغیرہ شامل ہیں۔ گن کنٹرول کے بارے میں اپنے انتظامی حکم نامے کی وضاحت صدر اوباما آج یعنی منگل کو کر رہے ہیں، جبکہ جمعرات کو وہ جارج میسن یونیورسٹی ورجینیا میں ایک ٹاؤن ہال میٹنگ میں اس مسئلے کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کے جواب دیں گے۔ مسٹر اوباما نے پیر کے روز جو اعلان کیا ہے اس سے تقریباً ایک ماہ قبل کیلیفورنیا کے شہر سین برنارڈینو میں منعقدہ ایک پارٹی میں ادھا دھند گن فائرنگ کا ایک المناک واقعہ ہوا تھا جس میں 14 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پچھلے سال اگست میں پیو ریسرچ سینٹر نے رائے عامہ کا ایک جائزہ لیا تھا جس میں امریکیوں کی اکثریت نے گن کنٹرول سے متعلق قانون کو مزید سخت کرنے کی حمایت کی تھی۔ 79% نے ہتھیار خریدنے والوں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کی حمایت کی، جبکہ 80% نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو اسلحہ قطعی طور پر فروخت نہ کیا جائے جو کسی ذہنی بیماری کا شکار ہوں۔ 57% لوگوں نے ایسے اسلحہ کی فروخت پر پابندی کی حمایت کی تھی جس سے قتل کا ارتکاب ممکن ہو۔ اسی طرح اکتوبر میں ہونے والے گیلپ پول میں 88% امریکیوں نے امریکہ میں اسلحہ کی فروخت سے قبل بیک گراؤنڈ چیک کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی تھی کہ اس کے لیے امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں ایک مرکزی ڈیٹا بیس قائم کیا جائے۔ گیلپ پول کی ایک حالیہ سروے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ معیشت اور وفاقی حکومت سے متعلقہ مسائل کے مقابلے میں گن کنٹرول کا مسئلہ کم اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان گن کنٹرول کے قوانین کے بارے میں کسی قدر اختلاف موجود ہے۔ مثلا دسمبر کے اوائل میں سی بی سی نیوز اور نیو یارک ٹائمز نے رائے عامہ کا ایک جائزہ لیا تھا۔ اس میں ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے 23%، ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے 76% اور کسی بھی پارٹی سے تعلق نہ رکھنے والے آزاد لوگوں کی 51% تعداد کا کہنا تھا کہ اسلحہ اور ہتھیاروں کی فروخت پر مزید سخت پابندیوں کی ضرورت ہے۔ 2016 میں بھی جاری صدارتی امیدواروں کی مہم میں یہ موضوع زیر بحث رہے گا۔ اسلحہ کی فروخت کے سلسلے میں مزید سخت اقدامات کی مخالفت کرنے والوں میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ، ٹیڈ کروز اور کرس کرسٹی شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ صدر کے کسی ایسے انتظامی حکم نامے کو مسترد کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن نے صدر اوباما کے اقدامات کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ اگر کانگریس کوئی اقدامات نہیں اٹھاتی تو وہ بھی اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایسا ہی کر سکتی ہیں۔ بہرحال صدر کی جانب سے گن کنٹرول کے بارے میں انتظامی حکمنامے پر یہ بحث جاری رہے گی اور یقیناً کانگریس کو بھی اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان کی خصوصی فورسز نے ملک کے شمال میں بھارتی قونصل خانے کے قریب مسلح صورتحال ختم کر دی ہے اور تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ تعطل اتوار کی رات شروع ہوا تھا جب مسلح افراد نے مزار شریف میں اس قونصل خانے پر حملہ کر دیا تھا۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے جلیل اختر۔
افغانستان کے شمالی شہر مزار شریف میں بھارتی قونصل خانے پر حملہ کرنے والے عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جس کے بعد تقریباً 24 گھنٹوں تک جاری رہنے والا سیکیورٹی آپریشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ شمالی صوبے بلخ کی پولیس کے ایک ترجمان سرور حسینی نے منگل کو بتایا کہ یہ آپریشن پیر کو دیر گئے مکمل ہوا، جس میں سیکیورٹی فورسز نے قونصل خانے کے قریب ایک عمارت میں چھپے تینوں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ شمالی صوبے بلخ کی پولیس کے ایک ترجمان سرور حسینی نے منگل کو بتایا کہ یہ آپریشن پیر کو دیر گئے مکمل ہوا، جس میں سیکیورٹی فورسز نے قونصل خانے کے قریب ایک عمارت میں چھپے تینوں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ ان کے بقول اس دوران 10 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں وہ 5 شہری بھی شامل ہیں جو فائرنگ کے تبادلے کی زد میں آئے۔ بلخ صوبے کے نائب پولیس سربراہ عبدالرزاق قادری کے مطابق حملہ آوروں کی شناخت اور اس میں ملوث افراد سے متعلق تحقیقات جاری ہیں، اور ان کے بقول اس کارروائی کے دوران 8 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ حملے کے دوران قونصل خانے کا عملہ محفوظ رہا۔ اتوار کو دیر گئے عسکریت پسندوں نے قونصل خانے میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور پھر قریب ہی واقع ایک عمارت میں روپوش ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ آوروں نے بظاہر ایسے وقت کا انتخاب کیا جب لوگ بھارت اور افغانستان کے مابین فٹ بال چیمپئن شپ کا فائنل میچ دیکھنے میں مشغول تھے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اتوار کو ہی بھارت کے سرحدی علاقے پٹھان کوٹ میں بھی مشتبہ دہشت گردوں نے ایک فضائی اڈے پر حملہ کیا تھا۔ مزار شریف پر ہونے والے حملے کی تاحال کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی، جبکہ پیر کو کابل کے ہوائی اڈے کے قریب ہونے والے خودکش بم دھماکے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے۔ خودکش بمبار نے بارود سے بھری گاڑی میں اس وقت دھماکہ کر دیا تھا جب ایک سیکیورٹی چوکی پر اسے روکا گیا۔ حملہ آور اپنے ہدف پر نہ پہنچ سکا، جس کی وجہ سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دریں اثنا افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں سفارت خانوں کی عمارتوں کے قریب منگل کو ایک دھماکہ ہوا۔ صوبائی گورنر کے ایک ترجمان کے مطابق جہاں یہ دھماکہ ہوا اس کے قریب ہی بھارت، پاکستان اور ایران کے قونصل خانے ہیں۔ اس دھماکے کے ہدف کے بارے میں فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا ہے اور نہ ہی اس میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع ہے۔ تاہم بعد ازاں ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ خود پولیس نے علاقے سے ملنے والے بارودی مواد کو ناکارہ بنانے کے لیے ایسی جگہ دھماکہ کیا جہاں نقصان نہ ہو۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں چین کے ساتھ اقتصادی راہداری کے منصوبے کے افتتاح کے موقع پر گوادر میں سیکیورٹی کے انتظامات بہت سخت کر دیے گئے ہیں۔ اس اقتصادی راہداری کا آغاز گوادر کی بندرگاہ سے ہوگا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان کی بحریہ نے بلوچستان میں گوادر کے ساحل کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے نگرانی کا عمل بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق بحریہ کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ سمندری محافظوں کی خصوصی بٹالین تیار کی گئی ہے جو گوادر میں چینی انجینئرز اور یہاں آنے والے دیگر وفود کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ ان کے بقول گوادر کی بندرگاہ کی چین پاکستان اقتصادی راہداری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے اور پاکستانی بحریہ یہاں سلامتی کی صورتحال کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر اقدام کر رہی ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت چین کے شہر کاشغر سے پاکستانی شہر گوادر تک مواصلات، بنیادی ڈھانچے اور صنعتوں کا ایک جال بچھایا جانا ہے، اور دونوں ملک اس خطے کی قسمت بدل دینے والا منصوبہ قرار دیتے ہوئے اس کی تکمیل کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان میں ایک دہائی سے زائد عرصے سے جاری شورش پسندی کی وجہ سے خاص طور پر گوادر بندرگاہ کی سلامتی سے متعلق خدشات ظاہر کیے جاتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ ہفتے ہی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اس بندرگاہ اور اقتصادی راہداری سے وابستہ لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر گوادر کو مقامی و غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک محفوظ شہر بنانے کے لیے اقدام کیے، اور ان کے بقول ان منصوبوں سے پاکستان اور خصوصاً بلوچستان کے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ انہوں نے تمام متعلقہ اداروں کو راہداری منصوبے پر کام کرنے والوں، خصوصاً چینی باشندوں کے تحفظ کے اقدام کو مزید سخت کرنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ بلوچستان میں عسکریت پسند یہاں دیگر صوبوں سے آ کر آباد ہونے والوں اور کارکنوں پر ہلاکت خیز حملوں اور اغوا میں ملوث رہے ہیں، تاہم سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ان کالعدم تنظیموں کے خلاف جاری کارروائیوں کی بدولت ایسے واقعات میں بھی ماضی کی نسبت خاطر خواہ کمی دیکھی گئی ہے۔ یہ بلوچ عسکریت اور علیحدگی پسند تنظیمیں صوبے کے وسائل اور اختیارات میں زیادہ حصے کا مطالبہ کرتی ہیں اور ان کے بقول قدرتی وسائل سے مالا مال اس صوبے کے وسائل کا فائدہ یہاں کے عوام کی بجائے ملک کے دیگر حصوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ تاہم وفاقی اور صوبائی حکومت کے عہدیداران یہ کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان میں شروع ہونے والے منصوبوں میں مقامی آبادی کو ترجیح دی جائے گی اور اس سے صوبے کی معاشی حالت بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائی اڈے پر دہشت گردوں کی تلاش کی کارروائی آج منگل کے روز بھی جاری ہے۔ بھارت کے وزیر دفاع منوہر پریکر نے کہا کہ 6 دہشت گرد مار دیے گئے ہیں جبکہ 2 کی لاشیں شناخت نہیں کی جا سکیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ سوائے اس عمارت کے جہاں دہشت گرد چھپے ہوئے تھے اور کسی عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
وزیر دفاع منوہر پریکر نے کہا کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر تلاشی آپریشن جاری ہے جو امید ہے کہ بدھ کے روز مکمل ہوگا۔ انہوں نے ایئر بیس کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ 6 دہشت گرد ہلاک کیے گئے اور 2 دہشت گردوں کی لاشیں اس قدر مسخ ہو گئی ہیں کہ ناقابل شناخت ہیں۔ وزیر دفاع نے مزید بتایا کہ اس عمارت کے علاوہ جس میں دہشت گرد چھپے ہوئے تھے کسی بھی عمارت کو نقصان نہیں پہنچا۔ بقول ان کے یہ آپریشن بہت مشکل تھا۔ دہشت گردوں میں سے ایک کے جسم پر اب بھی گرینیڈ لپٹے ہوئے ہیں۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے منوہر پریکر نے کہا کہ انہوں نے سیکورٹی میں کچھ خامیاں دیکھیں جن کے بارے میں تحقیقات کے بعد صحیح علم ہو سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ دہشت گردوں کے ذریعے استعمال کیے جانے والے ہتھیاروں میں سے بعض پاکستان میں بنے ہیں۔ بی ایس ایف سے کہا گیا ہے کہ وہ ان علاقوں کے بارے میں مفصل رپورٹ دے جہاں سے دہشت گردوں کے داخل ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن 28 گھنٹے تک چلا، لیکن تلاشی آپریشن اس لیے جاری ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ علاقہ اب محفوظ ہے۔ دہشت گردوں نے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق جیش محمد سے ہے، ہفتے کی صبح حملہ کیا تھا اور صبح 3:30 بجے ہی ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی تھی، لیکن چونکہ ایئر بیس کا علاقہ بہت وسیع ہے اور اس میں جنگل اور میدان کے علاوہ جوانوں کی رہائش اور ان کے بچوں کے لیے ایک اسکول بھی ہے، اس لیے اس آپریشن میں تاخیر ہوئی۔ ایئر بیس میں روسی ساخت کے MiG-21 جنگی جیٹ، MI-25 اور MI-35 جنگی ہیلی کاپٹروں کا بیڑا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر فوجی ساز و سامان بھی ہیں۔ حکام کے مطابق دہشت گردوں سے لڑائی میں ملٹری ہارڈ ویئر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ دہشت گردوں کے ذریعے اغوا کیے گئے ایک شخص راجیش ورما نے حملہ آوروں کی گفتگو کی بنیاد پر کہا کہ یہ حملہ پارلیمنٹ حملہ معاملے کے مجرم افضل گرو کی پھانسی کے خلاف ایک انتقام تھا۔ دہشت گردوں نے راجیش کا گلا ریت دیا تھا اور انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس وقت گورداسپور کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گردوں نے ان کو بتایا تھا کہ وہ ایئر بیس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
یمن میں جاری خانہ جنگی کے بارے میں اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ نئے اعداد و شمار سے ان صعوبتوں اور اذیتوں کا پتہ چلتا ہے جن سے عام لوگ گزر رہے ہیں۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 26 مارچ سے لے کر اختتام سال تک 8,100 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔ ان میں زیادہ تر وہ افراد تھے جو سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی افواج کی فضائی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل کیل۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اختتام مارچ سے سعودی عرب نے ہوتی باغیوں پر بمباری کا سلسلہ شروع کیا، تب سے 2,795 افراد ہلاک اور 5,324 زخمی ہوئے، ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ تاہم ان اعداد و شمار سے اس جنگ میں ہونے والی پوری ہلاکتوں کا اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں وہ جنگجو شامل نہیں ہیں جو ہلاک یا زخمی ہوئے۔ گزشتہ سال وسط دسمبر میں اقوام متحدہ کی ثالثی میں جنیوا میں ہونے والے امن مذاکرات سے بھی بظاہر یہ قتل و غارت گری نہیں رک سکی۔ دسمبر میں سعودی قیادت میں ہونے والی بمباری سے عام لوگوں کی ہلاکتوں کی تعداد نومبر میں ہونے والی ہلاکتوں سے دگنا تھی۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ترجمان روپرٹ کولویل کہتے ہیں کہ متحارب گروپوں کی جانب سے امن بات چیت سے قبل جنگ بندی پر ہونے والا اتفاق طے ہونے کے چند ہی منٹ بعد ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ فضائی کاروائیاں نئے سال میں بھی جاری ہیں اور اب تک دارالحکومت صنعاء میں 11 فضائی حملے ہوئے ہیں۔ کولویل کا کہنا تھا،
We've not yet been able to confirm whether or not these latest strikes have resulted in more civilian casualties.
ہم ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کر سکے کہ آیا تازہ حملوں میں عام لوگوں کی مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں، حالانکہ ابتدائی رپورٹوں سے اشارے ملے ہیں کہ اتوار سے لے کر اب تک متعدد سرکاری اور نجی عمارتیں نشانہ بنی ہیں، جن میں سے چند صنعاء کے گنجان آباد علاقوں میں ہیں۔ کولویل کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کو اتحادی افواج کی جانب سے کلسٹر بمبوں کے مبینہ استعمال کی چونکا دینے والی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بموں پر جو نہیں پھٹے تھے پاؤں آنے سے اپنے اعضاء کھو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تائز میں گزشتہ 8 ماہ سے پرتشدد تصادم جاری ہیں اور یہاں انسانی صورتحال خصوصی طور پر دیگرگوں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ باغی ہوتی افواج شہر میں داخل ہونے کے راستوں پر قابض ہیں اور شہر میں خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی کو محدود بنا رہی ہیں۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ تقریباً 25 لاکھ افراد اندرون ملک بے گھر ہوئے ہیں اور 1,67,000 افراد ہمسایہ ملکوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ادارے کے ترجمان ایڈرین ایڈورڈز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس انتشار اور بدنظمی کی حالت کے باوجود ہزاروں لوگ خلیج عدن اور بحیرہ کلزم کا پرصعوبت سفر کر کے یمن پہنچ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
About 70,000 people from the Horn of Africa arrived in Yemen last year.
گزشتہ سال تشدد پھوٹ پڑنے کے بعد اس بحرانی صورتحال کے باوجود 70,000 کے قریب افراد قرن افریقہ سے یمن پہنچے ہیں، اس لیے یہ ایک ملی جلی صورتحال ہے۔ ایڈورڈز کہتے ہیں کہ یمن پہنچنے والے افراد کو شدید ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے اور امدادی کارکنوں کو ان تک بہت ہی محدود رسائی حاصل ہے اور انہیں امدادی اشیاء پہنچانے میں سخت دقت کا سامنا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ منگل کے روز افغانستان کے ہل منصوبے میں لڑائی کے دوران ایک امریکی فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ بریگیڈیئر جنرل ولسن اے شوفنر نے، جو افغانستان میں امریکی فورسز کے ترجمان ہیں، اس نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ منگل کے روز ایک فلسطینی نے اسرائیلی فوجی کو مغربی کنارے میں چاقو مار کر زخمی کر دیا۔ حملہ آور کو بعد میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ امریکی قیادت میں اتحاد کے شام میں داعش کے خلاف فضائی حملوں میں گروپ کا ایک چوٹی کا جہادی ہلاک ہو گیا ہے، جو داعش کا ایک جج تھا۔ امریکی عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ سن 2016 میں داعش کی چوٹی کے لیڈروں اور گروپ کے کمانڈ اور کنٹرول ڈھانچے کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ کی جنوبی ریاست فلوریڈا میں عہدیداروں نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے، جس نے ایک مسجد میں توڑ پھوڑ اور غنڈہ گردی کی اور سور کا گوشت وہاں پھینک دیا۔ 35 سالہ مائیکل اسکاٹ وولف کو پیر کے روز تیتسوویل فلوریڈا سے گرفتار کیا گیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 1 جنوری کی شام کو وولف نے وسطی فلوریڈا کی اسلامک سوسائٹی کی مسجد المونین میں کلہاڑے سے کھڑکیوں کے شیشے، روشنیاں اور کیمرے توڑ دیے اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے مسجد میں سور کا گوشت بھی پھینکا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ پہلی مرتبہ امریکی فوجی رینجر کی ٹریننگ مکمل کرنے والی 2 خواتین کے متعلق حالیہ خبروں سے خواتین کو با اختیار بنانے کی کوشش کو تقویت ملی ہے۔ مقامی سطح پر بھی اسے ایک اچھی کوشش قرار دیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک کاؤنٹی پولیس فورس بھی اس شعبے میں مزید خواتین کی شمولیت کی خواہاں ہے۔ فیئر فیکس کاؤنٹی پولیس افسر جیسیکا کین علاقے کے ہائی اسکول کی لڑکیوں کو بتا رہی ہیں کہ ان کا موٹر اسکواڈ کس طرح کام کرتا ہے۔ وہ انہیں عملی طور پر مثالیں دے کر یہ سمجھا رہی ہیں کہ کس طرح ٹریفک کو روکا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے تربیتی پروگرام 1 ہفتے کے لیے ہیں۔ ان کا اہتمام پولیس کا محکمہ کر رہا ہے اور اسے فیوچر ویمن لیڈر ان لا انفورسمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ جیسیکا کین کے الفاظ ہیں،
But I would like them to grab a full understanding of what it is to be a police officer and what is the job that we do.
میں چاہتی ہوں کہ انہیں اس بارے میں مکمل آگاہی ہو کہ ایک پولیس افسر بننے کے لیے کیا ضروری لوازمات درکار ہوتے ہیں اور یہ کہ ہم کس طرح اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں. یہ ہے پولیس افسر جیسیکا کین کے الفاظ. اس پروگرام میں 34 طلبہ نے حصہ لیا جو مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکیوں کو بھرتی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ٹیڈ آرن ڈپٹی چیف آف پولیس فار انویسٹیگیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹی کی 1300 ارکان پر مشتمل پولیس فورس میں صرف 13% خواتین پولیس اہلکار ہیں.
We have a long way to go. We can do a lot better. And so we want to make sure that our high schoolers see law enforcement as a good career opportunity.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت کام باقی ہے. ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں. ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہائی اسکول کے یہ طلبہ قانون کے نفاذ کو اپنے لیے ایک بہتر موقع کے طور پر دیکھیں، خاص طور پر یہاں ان کے اپنے علاقے میں. یہ نوجوان لڑکیاں پولیس کے روزمرہ کام کا تجربہ حاصل کر رہی ہیں، خاص طور پر پولیس گشت، دفاعی تدابیر، جسمانی تربیت، اسلحہ کی حفاظت اور جرم کی جائے وقوع کی تفتیش وغیرہ. انہیں قائدانہ صلاحیتوں کی اہمیت کو بھی جاننے کا موقع ملتا ہے. جین برنز فیئرفیکس کاؤنٹی پولیس افسر ہیں.
The program shows to the participants that there's really no limitations in what they can do in law enforcement.
اس پروگرام کے ذریعے شرکا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قانون کی حفاظت اور عمل درآمد کے لیے جس حد تک جانا چاہیں جا سکتی ہیں. یہ ان نوجوان لڑکیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں کہ خواتین بھی مردوں کی طرح اچھی پولیس اہلکار بن سکتی ہیں اور انہیں کوئی بھی چیز آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. پروگرام کے اختتام پر بہت سے شرکا کا کہنا ہے کہ پولیس سے متعلق ان کے نقطۂ نظر میں تبدیلی آئی ہے. ہائی اسکول کی طالبہ جوئے جونگوی کہتی ہیں، پہلے میں پولیس سے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی لیکن یہ دیکھنے کے بعد میں بھی ان کی طرح بننا چاہتی ہوں. جس طرح وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اس پر ہمیں فخر ہے. جولیا ڈیوائن کہتی ہیں،
my abilities and just that I can really do anything even though I'm a girl, you know, I'm still strong and
is hafte mujhe waqai mein apni salahiyat ka pata chala. Mujhe andaaza hua ki ek ladki hone ke bawajood main bhi bahut kuch kar sakti hu. Main ek mazboot ladki hu. Maine seekha ki aapko iske liye sakht mehnat karna hogi, lekin ha mera khayal hai ki main ek police officer ban sakti hu. شرکا کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں اندازہ ہوا ہے کہ قانون کے نفاذ جیسے شعبے میں رہنے سے آپ کی زندگی کو خطرہ تو رہتا ہے لیکن اس کا فائدہ بھی ہے اور یہی اہمیت رکھتا ہے. نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. آپ نے ورچوئل ریئلٹی کے بارے میں تو سنا ہوگا. یہ فریز یا یہ الفاظ عام طور پر ویڈیو گیمز کے ساتھ منسلک کیے جاتے ہیں جن میں ایک نئے ہیڈ سیٹ کے ذریعے آپ خود کو ویڈیو گیم کے کرداروں میں شامل تصور کرتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی میں روز بروز نئے نئے تجربات سامنے آتے ہیں اور ویڈیو گیمز کے لیے کمپیوٹر میں اب ایسی چپس استعمال کی جاتی ہیں کہ تصویر بہتر سے بہتر نظر آئے، اور جلد ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ خود کو ایسی جگہ محسوس کریں جہاں آپ حقیقت میں موجود نہیں. یہاں امریکہ میں یونیورسٹی آف میریلینڈ کی ایک لیبارٹری میں، جسے آگمنٹیریم کہا جاتا ہے، سائنسدان یونیورسٹی کے شاک ٹراما سینٹر کے ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ورچوئل ریئلٹی یا عملی حقیقت کو حقیقی دنیا کے ساتھ ملا کر ایک آگمنٹڈ ریئلٹی تخلیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں خاص طرح کی عینک پہن کر فوجی میدان جنگ میں اپنی نظریں اپنے سامنے کے منظر سے ہٹائے بغیر خاص اعداد و شمار دیکھ سکیں گے، اور یونیورسٹی آف میریلینڈ کے مطابق یہ ٹیکنالوجی آپریشن تھیٹر میں سرجنز کی مدد بھی کرے گی. سارا مرتی ٹراما سرجن ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اس طرح مریض اور اس کے بارے میں کمپیوٹر پر آنے والی تفصیل کو بیک وقت دیکھا جا سکے گا. بہت سے نگراں کیمروں کو ورچوئل ریئلٹی میں تبدیل کرنے سے سیکیورٹی افسروں کو مختلف مقامات کی بہتر نگرانی میں مدد ملے گی. امیتابھ ورشنی کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں
دس وڈ آلسو الاؤ دی کیمپس پبلک سیفٹی افیشلز ٹو واک انٹو اور ٹیلی پورٹ دیمسیلوز فرام ون پوائنٹ آن دی کیمپس ٹو انادر پوائنٹ آن دی کیمپس.
لوگوں کی حفاظت پر معمول عہدیدار خود کو تصور ہی تصور میں کیمپس کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں دیکھ سکیں گے اور یوں ہنگامی صورتحال پر فوری قابو پا سکیں گے. محققین کہتے ہیں کہ ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹس ابھی بہت بڑے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں اسمارٹ فون بھی ابتدا میں بڑے ہی تھے، ان میں بیٹری بھی کمر سے چلتی تھی. امیتابھ ورشنی کہتے ہیں
ٹوڈے ایز دا اسمارٹ فونز ہیو گاٹن سمالر دے آر مور پورٹیبل ا ہول فیلڈ آف سوشل میڈیا انگیجمنٹ ہیز ایمرجڈ آؤٹ آف دا اسمارٹ فون.
آج اسمارٹ فون چھوٹے ہو گئے ہیں، انہیں ساتھ لے جانا آسان ہے. سوشل میڈیا پر رابطوں کا تصور آیا ہی اسمارٹ فون سے ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ورچوئل آگمنٹڈ ریئلٹی ہیڈ سیٹس بھی اسی طرح چھوٹے ہو جائیں گے. سائنسدان کہتے ہیں مناسب فنڈنگ کے بعد یہ جدید ترین ٹیکنالوجی 3 سے 5 سال میں دنیا کو مہیا ہو جائے گی. مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
خط آپ کے، آپ کے خطوں، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات کا یہ پروگرام اب ایک نئے انداز کے ساتھ اتوار 10 جنوری سے آپ کے اس پروگرام کا وقت بڑھا کر 1 گھنٹہ کر دیا گیا ہے. اب آپ یہ پروگرام پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک سن سکیں گے. مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. خط آپ کے ہر اتوار کی رات 9 بجے سے 10 بجے تک، پیشکش مدثرہ منظر.
کامیاب ترین فلم بجرنگی بھائی جان کو صرف 2% لوگوں نے دیکھا. تفصیل جانتے ہیں فکر و فن.
چل بیٹا سیلفی لے لے رے، چل بیٹا سیلفی لے لے رے.
سلمان خان کی بلاک بسٹر فلم بجرنگی بھائی جان کے چرچے دنیا میں کہاں نہیں ہوئے. فلم نے آمدنی کے لحاظ سے تو کئی ریکارڈ توڑے ہی. اپنی کہانی کی بدولت ایک بھارتی لڑکی گیتا کو پاکستان میں 12 برس قیام کے بعد اپنے وطن جانے میں مدد بھی ملی، اور وہ بھی بہت شان و شوکت کے ساتھ، ورنہ جانے کتنے مزید سالوں سے انتظار کرنا پڑتا. عجیب اتفاق یہ ہے کہ صرف 2% بھارتیوں نے اس فلم کو سنیما ہال جا کر دیکھا. انڈین ایکسپریس کے مطابق 300 کروڑ روپے کا بزنس کرنے والی بجرنگی بھائی جان کو دیکھنے کے لیے 130 کروڑ آبادی میں سے صرف 2% یعنی 3,21,00,000 لوگوں نے سینما گھروں کا رخ کیا، جبکہ 74.5 ملین افراد نے گھر بیٹھے ٹی وی پر ہی اس فلم کا مزہ لیا.
منی تو بول نہیں سکتی. اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ شہروں کے نام لیتے ہیں، اور اگر تیرا گھر وہاں پر ہوا تو تو ہاتھ اٹھا لینا. میرٹھ، فرید آباد، گوالیئر، جھانسی، پٹیالہ، امرتسر، جودھ پور، جے پور،
مراد آباد،
جھومری تلیا،
آسنسول،
پاکستان.
اسے اپنے دیش واپس بھیجنے کا پربندھ کرو ترنت.
کارنیول سینماز کے ڈائریکٹر اور سی ای او پی وی سنیل کا کہنا ہے کہ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ صرف 2% لوگ فلم دیکھنے سینما گئے اور فلم کی کمائی نے 300 کروڑ کا حساب عبور کر لیا. اگر ہم تھیٹر جانے والوں کی تعداد کو 5% تک لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بھارتی سینما کے لیے انتہائی منافع بخش ثابت ہوگا.
ہندوستانی جاسوس کو کڑی سیکیورٹی میں رکھا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس کو یہاں سے سیدھا اسلام آباد شفٹ کیا جائے گا. تو کدھر شفٹ ہو رہا ہے یار؟ وہ دیکھو
جناب، بالکل مینٹل ہے.
ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے نہ ویزا، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اب تو ہم منی کو خود اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئیں گے.
ایسے ہیں بھیا بجرنگی، ایسے ہیں بھیا بجرنگی.
زیادہ تر لوگ سینما کیوں نہیں گئے؟ سنیل کے مطابق ایسا اس لیے ہے کہ بھارت کی 50% آبادی کو سینما گھر میسر ہی نہیں۔ بھارت میں 1 ملین افراد کے لیے 7 سینماز ہیں جبکہ امریکہ میں 100۔ بھارت میں ملٹی پلیکسز کی تعداد مجموعی تعداد کا صرف 15% ہے، باقی سینما سنگل اسکرین ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں پروڈیوس کرنے والا بھارت سینما گھروں کی قلت کا شکار ہے۔
بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب تلک تو پانا دے نہ بگڑی، درز تیرے نہ جائے زوالی۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے 25 دسمبر سے 28 دسمبر کے دوران نائجیریا میں بوکو حرام کے خونریز حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دہشت گرد تنظیم بوکو حرام نے کیمرون، چڈ اور نیجر میں بھی حال ہی میں کئی حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں بوکو حرام نے درجنوں بے گناہ اور معصوم افراد کو ہلاک کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے روزمرہ کے معمولات کے لیے باہر نکلے تھے۔ کوئی عبادت کے لیے مسجدوں میں جا رہا تھا، کوئی بازار میں خریداری کر رہا تھا یا اپنے کام پر روانہ ہو رہا تھا۔ ہم ہلاک ہونے والوں کے پسماندگان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نائجیریا اور اس علاقے کے ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو بوکو حرام کے خلاف جنگ آزما ہیں۔ بوکو حرام کی بہیمانہ دہشت گرد کارروائیوں کے انسداد کے لیے نائجیریا اور اس کے ہمسایہ ملکوں کی ہر طرح سے مدد کے لیے امریکہ پرعزم ہے۔ پچھلے برس ہم نے اس سلسلے میں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نائجیریا اور علاقائی کوششوں کے لیے دی جانے والی امداد میں کافی اضافہ کیا گیا ہے۔ تاہم اب بھی نائجیریا، کیمرون، چڈ اور نیجر کے عوام کو پرامن زندگی گزارنے کے حصول کے لیے کافی کچھ کرنا ہوگا۔ اس تنازع سے علاقے کے عوام شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ تقریباً 25 لاکھ افراد اندرون ملک بے گھر ہو گئے ہیں اور 1,70,000 افراد نائجیریا سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں آباد ہونے پر مجبور ہوئے ہیں۔ امریکہ اپنے افریقی شراکت داروں کے ساتھ مل کر بوکو حرام کو شکست دینے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس میں مشاورت، انٹیلیجنس، ہتھیاروں اور آلات کی فراہمی وغیرہ شامل ہے۔ بوکو حرام کے تشدد کے شکار لوگوں کی بھی ہم امداد کر رہے ہیں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر متاثرین کی بنیادی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ امریکہ علاقے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر بوکو حرام کی پرتشدد کارروائیوں کو روکنے کے لیے نئے مواقع بھی تلاش کر رہا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ چٹ تاس علاقے کو بوکو حرام کے قبضے سے واگزار کرایا جائے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے مدثرہ منظر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر جان کمنگز۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی شہناز نفیس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.